الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. قال، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرن، پیروی کرو ایسے لوگوں کی جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ راہ راست پر ہیں، وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور مجھے کیا عذر ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے. اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسے چند معبود بنا لوں، ان یردنی الرحمن بضر، کہ اگر رحمان تعالی مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ فرمائے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئن، تو مجھے ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہ آئے، ولا ينقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں، انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں نے ایسا کیا تب تو بے شک میں کھلی گمراہی میں ہوں، انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا، فاسمعون، پس تم میری بات کو غور سے سنو، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا. یہ رسول جن کا ذکر گزشتہ نشست میں گزر چکا ہے، یہ تین رسول جو اس بستی والوں کے پاس بھیجے گئے، یا تو پیغمبر تھے براہ راست، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان کو بھیجا تھا، یا پھر یہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریین میں سے تین اصحاب ہیں جن کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قاصد بنا کر بھیجا تھا. جو بھی شکل ہو، یہ حضرات بستی والوں کے پاس اپنا پیغام لے کر آئے، پیغام توحید. اور آیات کے قرینے سے اور آیات کے سیاق سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس بستی میں یہ حضرات تشریف لائے تھے، اس بستی والے بت پرستی میں مبتلا تھے. تو انہوں نے توحید کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کی طرف بلایا. انہوں نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا ضرورتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکلوں سے نجات عطا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا نفع پہنچانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا بیٹے عطا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا بیٹیاں عطا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا بیماریوں سے شفا عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ وہی ہمارا معبود، وہی ہمارا مسجود، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا رازق، وہی ہمارا شافی۔ یہ پیغام پہنچایا، بس جب یہ پیغام پہنچایا تو انہوں نے بڑی تلخی سے کام لیا اور بڑے سخت فکرے کسے۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے، تم بھی انسان ہم بھی انسان، اور تمہیں اللہ نے نبی بنا دیا، تمہیں اللہ نے رسول بنا دیا، تمہارے اندر کون سی وہ خصوصیت یا کون سی وہ کوالٹی یا کون سی وہ اسپیشلٹی ہے جس کو دیکھ کر اللہ نے تمہیں نبی بنا لیا ہے؟ یہ ایک عام اعتراض ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سامنے کفار کی طرف سے آتا ہے۔ تو ایک تو یہ اعتراض، اس کے بعد دوسرا فقرہ یہ کہا کہ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان تعالی نے کچھ بھی نہیں اتارا ہے، اور تیسری بات یہ کہی کہ ان انتم الا تکذبون، تم نہیں ہو مگر جھوٹے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ اگرچہ نبی ایک انسان ہی ہوتا ہے لیکن انسان انسان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، سارے رسول انسان ہیں لیکن رسولوں میں بھی فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ پیغمبروں کی جماعت، ان میں سے بعض پر ہم نے بعض کو فضیلت عطا کی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے بات چیت کی ہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ ورفع بعضهم فوق درجات، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور بعضوں کے اللہ تعالی نے درجے بہت بلند کیے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت مسجد نبوی میں آپس میں گفتگو میں مصروف تھی۔ ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عجباً للہ تعالی، اللہ کی شان بھی عجیب ہے، اتخذ من عبادہ کلیما، کہ اپنے بندوں میں سے ایک کو اٹھایا اور اس کو کلیم بنا دیا۔ تو انسان تو سارے ہی ہے لیکن انسانوں میں بھی تو فرق ہے نا، کہتے ہیں اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کو کلیم بنا دیا۔ تو دوسرے نے کہا کہ عجباً للہ تعالی اتخذ من عبادہ خلیلا، ہاں ہاں اللہ کی شان عجیب ہے کہ اس نے اپنے بندوں میں سے ایک کو اٹھایا دوسرے کو اور اس کو بنا دیا خلیل۔ تو ایک تو ہے موسیٰ کلیم اللہ، دوسرے ہیں ابراہیم خلیل اللہ۔ تو تیسرے نے کہا کہ عجباً للہ تعالی اتخذ من عبادہ روحا، اپنے بندوں میں سے ایک کو روح بنا دیا۔ اس طرح کی گفتگو ان کی چل رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گفتگو کو سن رہے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنے مقام سے اٹھے، اٹھ کر باہر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری گفتگو کو سن رہا تھا، واقعی اللہ کی شان عجیب ہے کہ اللہ نے کسی کو اللہ کا خلیل اپنا خلیل بنایا ہے، کسی کو اپنا روح بنایا ہے، کسی کو اپنا کلیم بنایا ہے، کسی کو اپنا صفی بنایا ہے۔ اما صاحبکم ھذا، اور رہی تمہارے اس ساتھی کی بات، فانا حبیب اللہ، میں تو اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا محبوب۔ تو یہ جب رسولوں میں تفاوت ہے درجات میں، تو سب کا انسان ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ درجے میں بھی سب برابر ہیں دنیاوی امور میں بھی، لیکن ایسے ہی ایک ان کی ایک بالکل
کمزور اور بودی دلیل تھی کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہی ہو. اب ایک پیغمبر کو یہ کہنا کہ تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، کتنی تلخ بات ہے اور کیسا حملہ ہے. اور پھر پیغمبر کو یہ کہنا کہ وما انزل الرحمن من شیء، جس کا تار اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ چکا ہو اس کو یہ کہنا کہ کچھ بھی اللہ نے نہیں اتارا ہے، خامخائی تم کہہ رہے ہو. اور پھر یہ کہنا کہ ان انتم الا تکذبون، تم تو کچھ نہیں ہے مگر جھوٹے، یعنی جھوٹے ہی جھوٹے ہو، تمہاری زبان سے سچائی نکل ہی نہیں سکتی. لیکن یہ دعوت و تبلیغ کا ایک اسلوب ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو بڑے پیارے انداز میں ان تینوں حضرات نے یہ ارشاد فرمایا کہ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تم چاہے مانو نہ مانو ہمارا اللہ جانتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم کسی پر جبر تو نہیں کریں گے، ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام کو پہنچا دینا ہے. کہ اس قسم کی تلخیاں، اس قسم کی سخت باتیں، اور پھر پیغمبروں کا ادھر ادھر گھومنا، لوگوں کو دعوت دینا، اور شاید اس کے بعد اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی طرف سے کوئی عذاب اترا ہو، تعاون یا اور کسی شکل میں قحط، یا پھر ایک آپس میں ان کے انتشار نے جگہ پکڑ لی ہو اور آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا ہو، کچھ کہہ رہے ہوں کہ بھائی ان کی بات تو سنو، دوسرے کہہ رہے ہو نہیں ان کی بات سننی ہی نہیں چاہیے، یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کی باتیں سنی جائیں. تو انہوں نے یہ پیغمبروں کے اوپر تھوپ دیا کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہماری بستی میں نحوست پھیل گئی ہے. تو انہوں نے پھر بڑے ادب سے کہا کہ طائرکم معکم، یہ بھی نہیں کہا کہ تم نحوست والے ہو، انہوں نے تو کہا کہ تم ہی نحوست والے ہیں، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، اصل میں نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. دیکھو یہ نہیں کہا کہ تم منحوس ہو، بلکہ یہ بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ شرک کی برائی ہے اور تمہارے ساتھ یہ کفر کی برائی ہے، یہ جو اسلام پر نہیں آنے دے رہی ہے یہ اصل نحوست کی چیز ہے. اخلاق کی کتنی رعایت ہے. اب یہ باتیں آگے بڑھتی گئی، بڑھتے بڑھتے قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان تینوں حضرات کو قتل کر دینا چاہیے. اذیتیں پہنچانے پر آ گئے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی، وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعٰ، تو شہر کے دور کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. وقال، اور اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، یہ پیغمبروں کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کا کہنا مانو. اور اس نے پھر آگے کہا کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، یہ سچے ہیں، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ بے غرض ہیں، یہ اپنے مفاد کے لیے نہیں آئے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ تمہیں جس بات کی طرف بلا رہے ہیں اس پر تم سے کچھ مانگتے نہیں ہے، یہ تو مفت میں کام کر رہے ہیں. ان کا مفت میں کام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بے غرض ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ اپنے مفاد کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ اپنے پرسنل انٹرسٹ یا پرسنل گین کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ ہمارے بھلے کے لیے آئے ہیں. وہم مہتدن، اور یہ خود تو راہ راست پر پڑ چکے ہیں. یہ اس نے تقریر شروع کی اور بڑی جرات سے کام لیا، اس لیے کہ وہ اس قوم کا ایک فرد تھا. اب ماحول پورا اس کے مخالف، پوری قوم یہ کہہ رہی تھی کہ ان تینوں کو ختم کرو. اور اتنے میں وہ دوڑتا ہوا گیا اور اس نے جا کر کے اپنی قوم کے سامنے تقریر شروع کر دی. قبل اس کے کہ ان آیات کی آگے ہم کچھ تشریح کریں، یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہاں جو یہ بتایا گیا کہ شہر کے دور کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، تو یہ رجل، یہ شخص سے مراد کون ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید نے اس کی کوئی تصریح نہیں کی ہے، اور نمبر دو، احادیث شریفہ میں بھی اس کی کوئی تصریح نہیں ملتی. تو بے غبار بات تو وہی ہے جو ہم پہلے بھی بتا چکے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس کو اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے پوشیدہ رکھا ہے اس کو پوشیدہ ہی رہنے دو. اس شخص کے نام کے جاننے نہ جاننے سے تفسیر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن تاریخی روایات میں ان کا نام بھی ملتا ہے اور ایک مختصر سا قصہ بھی ملتا ہے. ابن اسحاق ایک بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت کعب الاحبار اور حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین سے یہ روایت کیا ہے، تاریخی روایت ہے، حدیث نہیں ہے، کہ ان کا نام حبیب تھا اور ان کا پیشہ کیا تھا، ان کا پروفیشن کیا تھا، یہ کام کیا کرتے تھے، اس میں بھی تاریخی روایات ہیں اور مختلف روایات ہیں. اس میں ایک روایت یہ ہے اور مشہور یہی ہے کہ نجار تھے، حبیب نجار، بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے. اور یہ کافی بڑی عمر کے تھے، عمر رسیدہ تھے، اور ان کو جذام کی بیماری تھی، جذام کی بیماری تھی، لیپرسی، اور سالہ سال سے اس بیماری میں مبتلا تھے. سالہ سال علاج بھی کروایا، کوئی علاج کارگر نہیں ہوا، اور سالہ سال تک اپنے معبودان باطلا کے سامنے جھک کر دعا بھی کرتے رہے لیکن وہاں سے بھی کوئی شفا نہیں. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب یہ سب سے پہلے دو رسول اس بستی میں داخل ہوئے تو وہ اسی دروازے سے داخل ہوئے جس دروازے کے قریب ان کی جھونپڑی تھی، اور یہ شہر کے بالکل دور کے کنارے پر اس لیے رہتے تھے کہ ان کو جزام تھا اور جزامی سے لوگ بھاگتے ہیں، تو یہ بیچارے اکیلے تنہا رہتے تھے دور. تو پیغمبروں کا تو کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، دنیا سے کاٹ کر اللہ سے جوڑنا. تو انہوں نے دعوت دی کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس نے ہمیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پیغمبر ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ تو ان پیغمبروں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس دلیل بھی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اس جزام کا کوئی علاج ہے؟ اپنی نبوت کی دلیل کے لیے اس جزام کا علاج کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اپنے رب سے دعا کریں گے اور ہمارا رب قادر مطلق ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ سالہ سال کے کوڑی کے بیمار کو بھی درست کر دے. تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنے معبودوں کے سامنے 70 سال سے جھک کر عبادت کر رہا ہوں، 70 ایئرز سے، اور وہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی ہیں، وہ مجھے شفا نہیں دے سکے، تو تمہارا ایک خدا آنن فانن شفا دے دے. انہوں نے کہا ہاں ہمارا خدا دے گا لیکن پہلے ایمان قبول کرو. اس نے ایمان قبول کیا. ایمان قبول کرنے کے بعد ان حضرات نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ بھی شریک ہوا دعا کی. ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تھا، ابھی چہرے پہ ہاتھ پھیرے نہیں تھے کہ وہ ٹھیک ہو گیا. اس کا ایمان بہت پختہ ہو گیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ اب میں اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گا، دن کو کچھ کمائی کروں گا، میں نجار ہوں، بڑائی کا کام جانتا ہوں، اس میں سے آدھی کمائی اللہ کے واسطے، آدھی کمائی میرے اپنے بیوی بچوں کے واسطے، اس کام میں لگ گیا. اس کو تو الحمدللہ ایمان کی دولت مل گئی. یہ حضرات آگے بڑھے. اب یہ بالکل شہر کے کنارے پر رہتا ہے اور بستی میں کیا ہو رہا ہے اس کو علم نہیں، یہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے. اچھا، حضرات مفسرین میں سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک دوسری بات نقل فرمائی ہے انہی کے متعلق. انہوں نے نقل یہ فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے 600 سال پہلے دنیا میں موجود تھے، یہ حبیب نجار. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 600 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن کر یا کسی جگہ پڑھ کر یا کسی نبی سے سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 600 سال پہلے ایمان لائے تھے. اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا نقطہ نقل فرمایا ہے کہ تاریخ میں ایسے تین حضرات ملتے ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے باقاعدہ ظاہر ہونے سے پہلے ایمان قبول کیا ہے. ایک تو تبع اکبر, اس نے بھی کچھ اوراق کو پڑھ کر کچھ کتابوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا تھا, اور اس کا تو لمبا چوڑا قصہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اس نے گواہی دی تھی کہ میں ایمان قبول کرتا ہوں. کب؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کئی سو سال پہلے. دوسرا یہ حبیب نجار, اس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کئی سال پہلے ایمان قبول کیا. ابھی تو ولادت بھی نہیں ہوئی ہے, پیدائش بھی نہیں ہوئی. اور حضرت ورقہ ابن نوفل, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں وحی اترتی ہے, آپ تشریف لاتے ہیں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر, اور آپ ارشاد فرماتے ہیں زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑاؤ مجھے کمبل اڑاؤ, سردی محسوس ہو رہی ہے, بخار چڑھ رہا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ کرنا تھا کیا, تسلی کے الفاظ, اس کے بعد آپ کو سلا دیا, اور سلا دینے کے بعد ورقہ ابن نوفل کی ملاقات کی. وہ ان کا چچازاد بھائی ہوتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, اور پورا قصہ سنایا, اس لیے کہ وہ آسمانی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے مکہ مکرمہ میں, تورات زبور انجیل وغیرہ کے. تو پورا قصہ سنا, اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوئے تو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہ گئیں, اور ورقہ ابن نوفل نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کا قصہ سنا. جب یہ وحی کا قصہ سنایا گیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنایا یا بخاری شریف کی روایت کے مطابق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنایا, تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ لئن صدقتنی, اے خدیجہ اگر تو سچ کہہ رہی ہے, اگر یہی ہوا ہے جو کچھ تو بیان کر رہی ہے, تو لقد جاء الناموس الاکبر الذی جاء الی موسیٰ, تو تحقیق کے تیرے شوہر کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو وہی لے کر موسیٰ ابن عمران کے پاس آیا تھا. انہوں نے ایمان قبول کیا ورقہ ابن نوفل نے. تو علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ کم و بیش 124,000 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے صرف آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے 2,000 آپ پر ایمان لا رہے ہیں, اور تیسرا جو ہے آپ کی نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے ایمان لا رہا ہے. یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں. تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ کم و بیش 124,000 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے صرف آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے 2,000 آپ پر ایمان لا رہے ہیں, اور تیسرا جو ہے آپ کی نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے ایمان لا رہا ہے. یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے یہ خصوصیت کسی کو حاصل نہیں. تو یہ ہے حبیب نجار. تو اس کو جب پتا چلا, چلتے چلتے وہ بات آئی کہ بھئی وہاں جو ہے کچھ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, اور قوم وہ کچھ لوگ باہر سے آئے ہیں انہیں قتل کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں, وہ بات پھیلتی پھیلتی وہاں پہنچی. تو اس کے دل میں دو خیالات آئے. ایک خیال تو یہ آیا کہ اگر میری قوم نے رسولوں کو قتل کر دیا تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے عذاب آئے گا. تو ایک تو اس کے دل میں قوم کی ہمدردی اور قوم کی خیر خواہی کا جذبہ اٹھا کہ میں جلدی سے جا کر کے میری قوم کو روکوں اور ان کو کچھ نصیحت کروں تاکہ وہ ایمان قبول کر لے, رسولوں کو قتل کرنے سے باز آ جائے اور بچ جائے. اور دوسرا اس کو رسول جن پر وہ ایمان لا چکا تھا ان کی محبت کا جذبہ اٹھا کہ میں شاید چلا جاؤں تو میرے جانے کی وجہ سے وہ بچ جائیں. اس لیے یہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کے اس نے تقریر کی, یا قوم, اے میری قوم, اتبعوا المرسلین, رسولوں کے پیچھے چلو, ان کی پیروی کرو, یہ جو کہہ رہے ہیں اس کو قبول کرو. اتبعوا من لا یسألکم اجرن, تم چلو ایسے لوگوں کے پیچھے جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے, پیسے ویسے نہیں مانگ رہے ہیں یہ لوگ. وہم مہتدون, اور یہ راہ راست پر ہیں. ایسا کہنے کے بعد اس نے بڑے بلیغ انداز میں دعوت پیش کی. اس نے کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی, ومالی لا اعبد الذی فطرنی، میرے پاس کیا عذر ہے اگر میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ اصل میں وہ تو مسلمان ہو چکا تھا، اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا تو میرا چھٹکارا نہیں ہوگا، وہ تو اس کی عبادت میں لگ چکا تھا۔ لیکن یہ بلیغ انداز، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ بھئی تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم تمہارے پیدا کرنے والے کی عبادت نہیں کرتے، اس سے وہ زیادہ بھڑکتے۔ تو اپنے سر پہ اس نے بات ڈال دی اور اپنے کو کہہ کر ان کو سنا رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تو سوچو کہ آنکھیں جس نے تمہیں دی، جس نے تمہیں کان دیے، جس نے تمہیں پورا ڈھانچہ دیا، جس نے تمہیں عقل دی، سب کچھ جس نے دیا ہے، اس کی تم عبادت نہیں کرتے تو تمہارے پاس کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے رہو گے کیا عذر ہوگا؟ اور ساتھ ساتھ میں پھر ان کو متنبہ کیا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور خیال رکھنا کہ تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور آگے اس نے کہا کہ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو بناؤں اور ایسے معبودوں کو اپنا رب مانوں، ایسے معبودوں کو اپنا الہ مانوں کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ ان یریدنی الرحمن بضرٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان کی سفارش کچھ کام مجھے نہیں آئے گی۔ ولا ينقذون، اور یہ مجھے چھوڑا بھی نہیں سکتے۔ ایک شخص مدد روپ اور ایک شخص معاون دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو یہ کہ وہ براہ راست آپ کی مدد کرے، یا یہ کہ کسی اور کو کہہ کر مدد کروائے، کسی کی سفارش کرے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو معبود ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، وہ بذات خود تو مدد کر نہیں سکیں گے کہ ہم پر اگر اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو یہ اٹھ کر کچھ روکیں، یہ تو ان سے ہوگا نہیں۔ اور رہی بات یہ کہ ان کے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے اللہ سے درخواست کریں کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، بے شک ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ہرگز ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مچھر آ کر، مکھی آ کر، وہ جو چڑھاوے چڑھائے ہوتے ہیں مٹھائیوں کے، ان میں سے کچھ اٹھا کر لے جائے تو یہ تو بیچارے اس کو بھی نہیں روک سکتے، یہ اتنے کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیئن الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ کہتے ہیں کہ والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں، تو لا یستجیبون لہم بشیئن، یہ معبود جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کے لیے کچھ قبول نہیں کریں گے، ان کی دعا کو سنتے ہی نہیں۔ کہتے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک آدمی پانی کے پاس جا کر کے ہاتھ یوں پھیلا کر کے یہ کہے کہ اے پانی میرے ہاتھ میں آ جا، اے پانی میرے ہاتھ میں آ جا، ہاتھ پھیلا کر کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا، اے پانی میرے منہ میں آ جا، ہاتھ پھیلا کر دعا کر رہا ہے اے پانی میرے منہ میں آ جا، وہ ماں ہو بھی بالی گئے، وہ پانی منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح ان کے سامنے جو کچھ دعائیں کی جائے، جو کچھ مانگا جائے، وہ ماں دعا الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعائیں تو بس رد ہوتی ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے سوا اس مصیبت کو کوئی ہٹانے پر قدرت نہیں رکھتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرے، فلا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو ٹالنے والا کوئی نہیں، کسی کے پاس یہ قدرت نہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو میری تو یہ بیچارے مدد بھی نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو میں معبود کیوں بناؤں، ایسے پتھروں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو وصیت فرمائی اس میں یہی ہے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ، واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مدد طلب کرے تو اللہ سے مدد طلب کر، وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك، کہ پوری امت اگر اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ وہ تجھے کچھ نفع پہنچائے تو وہ تجھے اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے. وَأَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. اور اگر پوری امت اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ تجھے ذرہ برابر نقصان پہنچائے تو وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے. تو سب کچھ اللہ کے قبضے میں, جب اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے اور یہ میری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے تو ان کے سامنے میں جھکوں کیوں. اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ انی اذن لفی ضلال مبین, اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی میں پتھروں کو پوجتا رہوں تب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں. اصل میں کہہ رہا ہے اپنے آپ کو, سنا رہا ہے ان کو, کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کہ اگر یہ ساری حقیقتیں جان لی کہ یہ نفع نہیں پہنچا سکتے, نقصان نہیں پہنچا سکتے, نقصان کو روک نہیں سکتے, کچھ مدد نہیں کر سکتے, کچھ سفارش نہیں کر سکتے, بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, یہ حقیقت جان لینے کے بعد بھی اگر میں ان کو چھوڑ کر اللہ سے وابستہ نہ ہو جاؤں تب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں. اور اس تقریر کے بعد وہ اپنا اعلان کر رہا ہے کہ انی آمنت بربکم فاسمعون, سنو بے شک میں تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں. اب اس نے جبرن کہہ دیا کہ تمہارا رب ہے چاہے تم مانو کہ نہ مانو. اس نے یہ نہیں کہا کہ انی آمنت بربی کہ میں اپنے پروردگار پر ایمان لے آیا, اس نے کہا کہ جس رب پر میں ایمان لے آیا ہوں تم مانو کہ نہ مانو وہ تمہارا بھی پروردگار ہے. انی آمنت بربکم, میں تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں, فاسمعون تم غور سے سنو. بس یہ کہنا تھا کہ قوم اس پر ٹوٹ پڑی, قوم اس پر ٹوٹ پڑی. اور بعض حضرات مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس نے جب ان کے معبودان باطلا کے خلاف تھوڑی باتیں کی تو اسی وقت قوم نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا. تو اس نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ اب مجھے قوم مارنے لگی ہے اور شاید مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک میری جان نہ لیں, تو وہ متوجہ ہوا پیغمبروں کی طرف اور پیغمبروں کو کہا کہ دیکھو اب مرنے سے پہلے پہلے اپنے ایمان کی پھر تجدید کر رہا ہوں. من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام ایمان پر ہو, لا الہ الا اللہ پر ہو, جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اس نے کہا پیغمبروں کو کہا کہ یہ اب میرے در پہ ہو گئے ہیں اور مجھے پیٹ رہے ہیں اور اب میرے جان کے لالے پڑ رہے ہیں, تو تم سنو انی آمنت بربکم, میں تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں, فاسمعون تم تینوں غور سے سن لو اور کل قیامت کے دن میری طرف سے گواہی دینا. ایک دوسری تفسیر یہ بھی ہے, اور ایک تفسیر یہ کہ اس نے انہی کو کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں اور تمہارے پروردگار پر, تم قبول کرو کہ نہ کرو وہ تمہارا بھی رب ہے, اور غور سے سن لو کہ میں ایمان لے آیا ہوں. اب ایک طرف اس نے تقریر کی, دوسری طرف عملی, اور پھر یہ کہ جرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر اجازت ہو تو میں اپنی قوم کی طرف واپس جانا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آگے کیا ارادے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جا کر کے اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلاؤں گا, آپ کی نبوت کی طرف بلاؤں گا, اللہ کے توحید کی طرف بلاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اس وقت جا کر ایسا کیا تو تمہاری قوم تمہاری مخالف ہو جائے گی. تو عروہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قوم کے سردار تھے اور قوم ان کی ہر طرح سے فرما برداری اور اطاعت کرتی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری قوم تو میری اتنی فرما بردار ہے کہ اگر وہ مجھے سویا ہوا دیکھے تو ان میں تو مجھے جگانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ مجھے جگا بھی نہیں سکتے. خیر یہ گئے اور جا کر کے انہوں نے پیغام پہنچایا, قوم متنفر ہو گئی, قوم نے مخالفت شروع کر دی. اب رات کو یہ لیٹے سوئے, فجر کے وقت اٹھے اور فجر کے وقت اٹھ کر کے انہوں نے زور سے اذان دی. ابھی یہ اذان کہہ رہے تھے کہ ان کے قبیلے کا ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلا, اس نے تیر اور کمان سنبھالا اور تیر مارا جو سیدھا سینے پہ لگا اور ان کی وہیں شہادت ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عروہ ابن مسعود الثقفی میری امت میں ایسا ہی ہے جیسا کہ پچھلی امتوں میں یاسین والے کا قصہ ہوا تھا, کہ اس نے بھی اپنی قوم کے سامنے جرأت مندی کے ساتھ توحید کی دعوت پہنچائی تھی اور اس کی قوم نے اس کو قتل کر دیا تھا. تو یہ اس کے در پہ ہو گئے اور اس کی پٹائی شروع ہو گئی. اب جو ہے انشاءاللہ یہاں سے واقعہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا. اللہ جل جلالہ عمن والہ ان صلحاء, ان انبیاء, ان رسول کے قصے کو ہم سب کے لیے عبرت کا سامان بنائے. اللہ جل جلالہ عمن والہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی دین کے خاطر جد و جہد کرنے کی، دین کے خاطر قربانیاں دینے کی، دین کے خاطر مر مٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عم نوالو ہمارے قلوب میں بھی عقائد کو راسخ فرمائے اور ہمیں بھی راسخ عقیدہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.